الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز و محترم بھائیوں اور بہنوں وقت کیا چیز ہے یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کی تہ تک انسان آج تک نہیں پہنچ سکا ہے فلسفیوں نے بھی کاوشیں کی شعرا نے بھی مضمون باندھے عام انسان بھی جب زندگی کا دھارا بہتا رہتا ہے تو سوچتا رہتا ہے کہ وقت کیا ہے لیکن کسی کے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وقت کی حقیقت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ میں زمانہ ہوں انا الدہر شاید وقت ہے ایسی چیز جس کی حقیقت کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی لیکن بعض چیزیں ہم خوب جانتے اور پہچانتے ہیں خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو پل لگا کے ہو جاتے ہیں درد اور غم اور پریشانی کے لمحات ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ٹل کے نہیں دیتے اسی طرح بعض دفعہ چند لمحات میں برسوں کا کام ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ برس گزر جاتے ہیں اور چند لمحے کی بھی پیداوار ہاتھ میں نہیں آتی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جس کو وہی جانتا ہے اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہمارا ایک دن ان ہزار سالوں کے برابر ہے جن سے تم وقت شمار کرتے ہو اور کہیں فرمایا کہ ایک دن تو 50,000 برس کے برابر ہے یہ گھڑی جو یہاں پر وقت بتا رہی ہے منٹوں گھنٹوں دنوں میں یہ تو ایک مشینی پیمانہ ہے لیکن وقت سے کچھ پیمانے دوسرے ہی ہیں جس میں ایک رات ہزاروں مہینوں کے برابر بھی ہو سکتی ہے اور ایک لہجے کی غفلت منزل کو صدیوں دور کر سکتی ہے وقت کا یہ پیمانہ اس سے ہم سب خوب واقف ہیں لیکن اس کی حقیقت اور راز کو ہم نہیں سمجھ سکتے اسی نے رمضان المبارک کے مہینوں کو مہینے کو اس کی راتوں کو اور دنوں کو ایک عجیب حقیقت میں بدل دیا ہے ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اعمال اور مسائی اور کاوشیں یکلق دوسرا ہی رنگ اختیار کر لیتی ہیں ایک نفل فرض کے برابر ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے کہ جو شاید کسی وقت بھی کسی حساب اور مسلک اور شریعت کے فارمولے سے ممکن نہیں ہے اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے جو کچھ بھی اس میں پایا جا سکتا ہے اور اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ویسے تو ہر رات ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس کی خبر صادق مصدوق نے دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے چاہنے والوں سے قریب آتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرنے والا ہو اور میں اس کا سوال پورا کروں اور ہے کوئی جو اپنے گناہ بخشوانا چاہے تو میں گناہ بخشوانے کے لیے موجود ہوں لیکن رمضان المبارک میں بھی اس داد و دہش کی اس فیاضی کی اس عطا و بخشش کی ایک دوسری ہی کیفیت و رنگ ہوتا ہے اور آج کیونکہ ہم رمضان کے ہی مہینے میں یہاں پر جمع ہیں اور اس میں جبکہ محبوب خود ہی قریب آتا ہے تو میں آپ کے اور محبوب کے درمیان تو بہت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن اگر میری باتوں سے کچھ آپ کے لیے قرب کی راہ نکل سکے تو یہی میرے لیے بہت کافی سعادت ہوگی۔ ہم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے دل میں چھپی ظاہر کھلی یہ خواہش ضرور رکھتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو، اس کو اللہ کی نگاہوں میں محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہو۔ ہزار ٹھوکنے کھانے کے باوجود، ٹوٹے پھوٹے اعمال اور دل اور زندگیاں رکھنے کے باوجود، یہ تمنا دلوں کے اندر مچلتی رہتی ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور وہ تو خود ہی قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، بشرطے کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے کیا مطلوب ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے اس کا قرب، اس کی محبت، اس کی نگاہوں میں مقبولیت اور اس کا اجر عظیم ہمارے حصے میں آ سکتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم ویسے ہی بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے تو یقیناً اس کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو بہت تفصیل سے دیا جا سکتا ہے، جس سے کہ دین کی اور مسائل کی اور اخلاق کے اوپر واعظ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک جواب بہت مختصر چند الفاظ میں دیا جا سکتا ہے جو قرآن مجید نے بھی دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ تم صرف اللہ کے بن جاؤ، صرف اسی کے ہو کے رہو، اور بس یہی راہ اس کی نظر میں قبولیت کی اور محبوبیت کی راہ، اور اسی کے لیے اس نے حنیف ہونے کا مطالبہ کیا، دعوت دی ہے، پکارا ہے، بار بار کہا ہے کہ حنیف بن جاؤ، عبادت کرو تو حنیف بن کر کرو، اللہ کی طرف رخ کرو تو حنیف بن کے کرو، صراط مستقیم پہ چلو تو حنیف بن کے کرو، ملت ابراہیم کو اختیار کرو تو حنیف بن کے کرو، اور حنیف کا ترجمہ یہی ہے کہ یکسو ہو جاؤ، اور شاہ عبد القادر صاحب کے الفاظ میں اللہ کے ہو رہو، اسی کے ہو جاؤ اور کسی کے نہ ہو، تمہارا دل، تمہاری زندگی، تمہارے اعمال، تمہارے مقاصد، تمہاری کاوشیں، تمہاری کوششیں سب صرف اسی کے لیے ہوں اور کسی کے لیے نہ ہو۔ یہ سیدھا صاف چند الفاظ میں نسخہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا، فما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں، ساری زندگی اس کے حوالے کر دیں اور یکسو ہو جائیں، اسی کے بن جائیں۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ جس پر میں ذرا کھل کے آپ کے سامنے بات کروں۔ اللہ کا بن جانا اور اللہ کا ہو جانا اور اللہ کا بن کر رہنا، یہی مقصود مطلوب ہمارا ہونا چاہیے، اسی سے اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے لیے یکسوئی کے معنی کیا ہے؟ اسی کا ہو رہنا اور اسی کا بن جانا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی کوئی بڑا مشکل سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو کسی کا بن جاتا ہے اور اسی کا ہو رہتا ہے، پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا حالت ہوتی ہے، اور زندگی کا کیا نقشہ ہوتا ہے اور کیا رنگ ہوتا ہے، اور دل کس طرح جمع ہو کر اسی کے دھیان میں اور اسی کی فکر میں اور اسی کے کام میں اور اسی کی مرضی پوری کرنے میں اور اسی سے محبت کرنے میں لگ جاتا ہے، جس کا وہ بن جاتا ہے اور جس کا وہ ہو جاتا ہے. جہاں بھی حنیف کا ذکر آیا ہے تو حنیف کا جو رنگ ہے وہ تو حنیف اول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے بھی جب بھی حنیف کا ذکر کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی داستان رکھی ہے، اس کو محبت قربانی کی داستان ہے، اس کے کسی ورق کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا ہے، اس ورق کے اوپر پڑھ لو کہ حنیف کیسا ہوتا ہے. پہلا ورق الٹی ہے، ستارے سامنے آتے ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے، سورج آسمان پر چمکتا ہے، ہر ایک میں جا کے دل اٹک جاتا ہے. شاید یہی اس لائق ہے کہ اس کو مقصود بناؤں، اس کو محبوب بناؤں، شاید یہی میرا رب، اس لیے کہ رب کے علاوہ کون ہے کہ جو محبوب اور مقصود اور مطلوب بن سکتا ہے. ستارہ بھی ڈوب جاتا ہے تو وہ ایک بات تو 100 بات کی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ احب الافلی، ڈوبنے والوں سے محبت وہ تو میں نہیں کر سکتا. ڈوبنے والوں سے محبت کے معنی ہے کہ جب وہ ڈوبیں گے تو میں بھی ڈوبوں گا، مجھے تو کوئی ایسا مقصود چاہیے جس کے لیے میں یکسو ہو جاؤں، جس کے ڈوبنے کا کوئی امکان نہ ہو. چاند چمکتا ہے، سوچتے ہیں شاید یہ تو اتنا نور روشنی لے کر آیا ہے، اتنا بڑا ہے، شاید یہی میرا مقصود ہو، لیکن وہ بھی ڈوب جاتا ہے. اور پھر تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ ہی اب بتائے گا کہ کیا مطلوب اور مقصود ہے. اور جب سورج اپنی حرارت اور روشنی لے کر آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، زندگی ایک دم جاگ اٹھتی ہے، پودوں کو، انسانوں کو، ہر ایک کو زندگی کی حرارت ملنا شروع ہوتی ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، لیکن وہ بھی ڈوب جاتا ہے. فرماتے ہیں انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ، اپنی شخصیت کا، اپنا چہرہ، اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنا دل، سب کا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. حنیفا، پھر یہاں پر وہی کر، سب سے کٹ کے، سب سے یکسو ہو کے اسی کا ہو گیا ہوں، اور اس میں بھی میں کسی کو شریک نہیں کرتا. سجدہ کرنا، نظر ماننا، کسی دوسرے سے مدد مانگنا، یہ تو شرک کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر شرک کی ایک نئی قسم ہے. رخ بھی اسی کی طرف رہنا چاہیے، نہ نگاہ ادھر جائے، نہ نگاہ ادھر جائے، نہ اس پر جمے، نہ اس پر جمے. پیدائش سے لے کر موت تک زندگی میں نہ معلوم کتنے ستارے چمکتے ہیں جن میں دل جا کے اٹک جاتا ہے، اور کتنے چاند آتے ہیں جن کی روشنی اور نور نگاہوں کو کھینچ لیتی ہے، وہ کتنے سورج بڑے ہو کر ھذا ربی ھذا اکبر آسمان پر طلوع ہوتے ہیں، پر آدمی انہیں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت دین نگاہ جانتی ہے کہ ان میں سے ہر چیز ڈوبنے والی ہے. کوئی اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ وہ انسان جس میں کہ رب کائنات نے خود اپنی روح پھونکی ہے، وہ ان میں سے کسی کو اپنا مقصود اور مطلوب اور محبوب بنائے. وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے جس نے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. یہ تو حنیف کی راہ کا پہلا قدم ہے. اپنا رخ درست کر لو، اپنا قبلہ ٹھیک کر لو، نماز کو دیکھیے. نماز تو اللہ کے بندے کی پوری زندگی کا، اگر آپ ایک کیپسول میں بند کر کے دیکھنا چاہیں تو نماز اس کا عکس و نمونہ. اگر قبلے کی طرف منہ نہ ہو صحیح تو نماز فاسد ہو جاتی، نماز صحیح نہیں ہوتی. اگر نماز پڑھتے ہوئے قبلہ غلط ہو اور یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح قبلہ ادھر ہے تو فوراً رخ بدلنا ضروری ہے. چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، پیشانی بھی قبلے کی طرف ہوتی ہے، بال بھی قبلے کی طرف ہوتے ہیں، نگاہیں بھی قبلے کی طرف ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں تو پاؤں کی انگلیاں بھی موڑ کے قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، اور ہاتھ بھی رکھتے ہیں تو اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوتی ہیں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. یہی جو اللہ کا خود چاہتا ہو اس کی زندگی کا نمونہ، اس کی زندگی کا ماڈل. جس طرح نماز اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو صحیح تو فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح زندگی بھی فاسد ہو جاتی ہے. اس پر فساد کا اور کفر کا اور نفاق کا اور شرک کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا، یہ تو شریعت کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. صرف رخ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف لپک کے جاؤ. شوق اور بیتابی یہ اس پر مجبور کر دے کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، دوسروں کو پیچھے چھوڑ جاؤ. ذرا کبھی آپ ذہن میں تصویر لا کر قائم کیجئے اس آدمی کی جو کسی ریس میں بھاگ رہا ہے. اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس کھمبے کو یا اس لکڑی کو چھو لے جس پر کہ جیتنے والا سب سے پہلے پہنچتا ہے. کیا اس دوران اس کے قدم راستے سے ہٹ کے دوزر جا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک انچ جگہ بھی ضائع نہیں کر سکتا اپنے راستے سے ہٹ کر، ممکن ہے وہ پیچھے رہ جائے، منزل تک نہ پہنچ سکے. کیا اس کی نگاہ دائیں اور بائیں مڑ سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو سیدھے اپنے اس ہدف کو دیکھتا رہتا ہے اور اسی کی طرف بھاگتا رہتا ہے. یہی اللہ کو مطلوب. کتنا ہم چلتے ہیں، کتنے میدان مارتے ہیں، کتنا گر کے پھر اٹھتے ہیں اور پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو پھر نگاہ اسی پر جمی ہوتی ہے، کہ تو اس کو بڑا محدود ہے. اس میں سے کوئی چیز منزل کو کھوٹی نہیں کرتی، لیکن جب نگاہ ہٹ جائے، فرمایا ولا تمدن عینک، اپنی نگاہوں کو مت ہٹنے دینا. نصب العین کا لفظ تو ہم بہت بولتے ہیں، ابھی آپ نے غور کیا اس کے معنی کیا ہے؟ جس پر نگاہ جا کر جم جائے، نصب ہو جائے، وہ نصب العین ہوتا ہے، اور قرب کے لیے رخ بھی اسی کی طرف کرنا ضروری ہے، نگاہ بھی اسی پر جمانا ضروری ہے، اور لپکتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس کو سوائے رخ کرنے کے اور ارادے کے اور صحیح کے اور کچھ مطلوب نہیں. اگر میری بات کو آپ غلط نہ سمجھیں تو میں یہ کہوں گا، نہ اس کو نمازیں مطلوب ہیں، نہ روزے مطلوب ہیں، نہ حج مطلوب ہے، نہ جہاد مطلوب ہے. یہ سب تو اسی کی علامتیں ہیں کہ رخ اس کی طرف ہو گیا، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، گرتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں اور پھر اسی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ نے اپنی طرف آنے کے لیے جہاں بھی دعوت دی ہے ہر جگہ اس نے وہ فعل استعمال کیا ہے جس میں سرعت، تیزی، مسابقت اور بھاگنے کا کام شامل ہے. سارے تیزی کے ساتھ آؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقو، یہ ایک جگہ کھڑے رہنے کی منزل اور راستہ نہیں ہے، یہ تو مسلسل تیزی کے ساتھ طے کرنے کا راستہ ہے جو اس کے قرب کا راستہ ہے. پھر فرمایا کہ سب کچھ اسی کے لیے وقف کر دو. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له فبذلک امرت وانا اول المسلمین. دین قیم، سیدھا مستحکم دین، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کے پاس لے جائے گا، اس لیے کہ اللہ تو صراط مستقیم پر واقع ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، جیسے آپ کہتے ہیں یہ مکان اس راستے پر واقع ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو مکان تک پہنچ جائیں گے. اس طرح صراط مستقیم پر تو رب واقع ہے، اور صراط مستقیم تو رب تک پہنچاتی ہے. فرمایا ابراہیم کا طریقہ ہے، پھر ابراہیم کا انعام آیا، وہی ماڈل ہے، وہی نمونہ ہے، اور وہ حنیف تھے اور اس میں کوئی شرک کرنے والے نہیں تھے. پھر فرمایا کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے، جو سارے جہانوں کا رب، اور اس میں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک الہ، اور سب سے آگے بڑھ کر تو مجھے پہل کرنا ہے، مجھے آگے بڑھ کے نمونہ بننا ہے، مجھے آگے آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے اس راستے کے اوپر، پیچھے نہیں رہنا بلکہ آگے رہنا ہے، انا اول المسلم. یہ پھر تیسری بات ہوئی جو اللہ کو مطلوب، اور چوتھی بات اس نے یہ کہی جس کا قرب مطلوب ہے، وہ نگاہ سے اشارہ بھی کر دے کہ یہ کرو اور یہ میری راہ میں دے دو تو آدمی کہے حاضر ہوں، لبیک، میں آپ کی پکار پر جو کچھ ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہوں. من یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اور ابراہیم کے راستے سے سوائے اس کے جو احمق و بیوقوف ہو کون ہٹ سکتا ہے؟ اور ابراہیم کا راستہ کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، میرے آگے ڈال دو، میرے آگے بچھا دو، اس نے کہا حاضر، انی اسلمت لرب العالمین. کہا کہ آگ میں کود جاؤ، عقل ہوتی تو میرے تماشا رہتی. یہ تو قرب کی خواہش تھی، اور قرب کی خواہش کا نامی محبت اور عشق ہے، جو بے خطر آدیش نمرود میں کود پڑا. کہا گھر بار چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دیا. کہا کہ باپ کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دیا. کہا باپ کے لیے استغفار بھی مت کرو، اس کو بھی ترک کر دیا. جہاں پانی نہیں تھا، ریگستان تھا، پہاڑیاں تھیں، وہاں اپنے اہل عیال کو لے کر گھومتے رہے، اللہ کا کلمہ در در پہنچاتے رہے. حکم ہوا کہ بیوی کو اور شیرخوار بچے کو ایک ایسی جگہ لا جا کر چھوڑ دو کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ زندگی ہے، نہ انسان. اس پر بھی سر تسلیم خم کرتی. اور جب آخر میں فرمایا گیا کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دو، تو بیٹے سے پوچھا کہ کہو کیا رائے. بیٹا بھی باپ سے کم نہیں تھا. یا ابت فل ما تومر، اے باپ، جو اللہ نے کیا ہے وہ آپ کر گزری ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے ساتھ صبر کرنے والا پائیں گے. یہ تھا نقشہ، انی اسلمت لرب العالمین. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے کوئی حکم دیا اور کہا کہ اس کو اس کی اطاعت کرو، اس راستے پہ چلو، تو ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں حاضر ہوں. لبیک لبیک کی صدا کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور اول المسلمین بن کے جو کچھ تھا وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا. جب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے قرب کی نعمت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ دل جو ہزار فکروں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، بکھرا ہوا دل، ٹوٹا ہوا دل، جس کے ہزار ٹکڑے ہیں، وہ سب دل مجتمع ہو کر ایک ہی مرکز کے اوپر لگ جائے. یہ زندگی جو منتشر ہے، ہزاروں مشغلوں کے اندر گزرتی ہے، یہ ساری زندگی ایک ہی مشغلے کی تابع ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کی رضا کی تلاش. آپ نے مقناطیس دیکھا ہوگا، مقناطیس کو آپ کہیں بھی رکھ دیں، لوہے کے ہزاروں ذرات ہوں، وہ سب سمٹ کر اسی لوہے کے مقناطیس کے اوپر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. پھر تو اللہ کی رضا، اور اللہ وہ مقناطیس بن جائے گا زندگی میں، جہاں سارا دل اور ساری سرگرمیاں اور ساری مسائی اور ساری کوششیں اسی کے اوپر آ کر مجتمع ہو جائیں. پھر ایک بکھری ہوئی شخصیت بکھرے ہوئے دل کے مقابلے میں ایک مجتمع دل جو ہے وہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب محبوب کی یاد دل میں ہوتی ہے تو دل جمع ہو جاتا ہے، بکھرا ہوا نہیں رہتا. جب دل جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اطمینان سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے کہ جو انسان کو مل سکے. یہ اللہ کی رضا کی تلاش، اس لیے کہ اسی کا قرب چاہیے، اسی کی نظروں میں محبوب اور مطلوب اور مقبول بننا مطلوب ہے. تو اس کے اندر پھر تو لازمی تقاضا یہ ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، کہ یہ منزل تو محبت کے سہارے سے ہے، عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ راستہ چلنے کا ہے، لیکن عقل جو ہے وہ لگام تھام کے محبت کے راستے سے چلا نہیں. یہ تو عشق ہی ہے جو کبھی حسین بنتا ہے، کبھی خلیل بنتا ہے، کبھی بدر بنتا ہے، کبھی احد بنتا ہے، کبھی حنین بنتا ہے. یہ عشق ہے، محبت ہے کہ جو دراصل یہ منزل راستہ طے کراتا ہے. اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہوں نے ایمان لا کر اللہ کو ہی اپنا مقصود بنا لیا وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار ہوتا ہے، اللہ ہی کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے. اور محبت کیا چیز ہے، کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ کون سا ایسا بدبخت انسان ہوگا جس نے کبھی کسی محبت کا مزہ نہ چکھا ہو؟ اللہ ہی کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے. اور محبت کیا چیز ہے، کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ کون سا ایسا بدبخت انسان ہوگا جس نے کبھی کسی محبت کا مزہ نہ چکھا ہو؟ محبت کو اسی طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے اور خواہش کیا ہوتی ہے. یہ تو آدمی اپنے دل کے تجربے سے جانتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے. اس کے لیے کسی فلسفے کی اور کسی کیمسٹری اور ریاضی کے فارمولے کی اور کسی منطقی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. دل کی گہرائیوں سے آدمی خوب پہچانتا ہے محبت کیا ہے. زبان سے وہ کتنے ہی دعوے کر لے اور باہر سے کتنے ہی لباس اوڑھ لے اور کتنے ہی محبت کے نعرے لگائے، لیکن وہ دل سے جانتا ہے کہ محبت کیا ہے. اور کوئی اس سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں کن دعووں کو اٹھا کے مسترد کر دیتا ہوں. تو کہتا ہوں کہ نہیں، مجھ سے محبت ہوتی تو میں ایسا نہیں کر سکتے. پر کہاں میرا دل پہچان لیتا ہے کہ واقعی یہ محبت ہے. جب آپ کا ناقص دل پہچان لیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اور نہیں پہچانتا کہ محبت کے کون سے دعوے سچے ہیں اور محبت کے کون سے دعوے خام ہیں اور محبت کے کون سے دعوے جھوٹے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے دھیان تو اسی کا لگا رکھتا ہے، دل میں ہر وقت اسی کی صورت گردش کرتی رہتی ہے. ہر لمحے دل چاہتا ہے کسی بہانے سے اس کا ذکر چھڑے. ہم بات نہ کر رہے ہیں، کوئی دوسرا ذکر نکالے، کوئی دوسرا نہ نکالے تو ہم ذکر نکالیں. مجلس ہو، تنہائی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، اس کا ذکر تو ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلا جنوبہم، جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے رخ اللہ کی طرف کر لیا، جو اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو پھر تو وہ اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی حالت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے خالی. یہ بھی تسبیحیں یاد کرنے سے نہیں ہوتا اور یہ بھی وعد و تلقین سے نہیں ہوتا اور یہ بھی تسبیحیں گھمانے سے کیفیت نہیں حاصل ہوتی، محبت سے حاصل ہوتی. جو محبوب ہوگا اس کا ذکر تو دل میں ہوگا، اس کا دھیان دل میں ہوگا، اس کا ذکر زبان پر بھی ہوگا، اس کا ذکر عمل میں بھی ہوگا. یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلا جنوبہم، تو وہ تو پھر ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. اسی کی تصویر جو دیکھی تو نہیں جا سکتی، لیکن جو اپنی رحمت میں اور اپنی ربوبیت میں ہر جگہ آیا ہے، اسی کی تصویر نگاہوں کے سامنے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین میں کون سا گوشہ ایسا ہے جہاں اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت اور اس کی ربوبیت آیا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، آدمی دیکھ نہ سکتا ہو. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار لآیات للعبید، وہ تو پھر کیا صبح اٹھتے بیٹھتے لیٹتے صبح شام اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو پھر اور کیا کرے گا؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کی خواہش بھی ہوتی ہے. خواہش نہیں ہوتی، خواہش تو بہت ہلکا لفظ ہے، بیتابی ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور اگر وہ خود بلا لے تو آدمی تو سر کے بل اس کے پیچھے میں جاتا ہے، ویسے بھی گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے، پہلے سے جا کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر خود بلا لے، دعوت دے کے آؤ، تو محبت کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ دل نواز صدا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایک لفظ کو دہراتا جاتا ہے، ہر پکار کے ہر جملے کو زبان سے دوبارہ کہتا ہے، اسی میں اس کو لذت و مزہ ملتا ہے، اور قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے اس کی گلی اس سے کوچے کی طرف، جس کو مسجد کہتے ہیں. تو پانچ وقت کی نماز بوجھ تو نہیں بن سکتی. پانچ وقت کی نماز آدمی اس طرح تو نہیں ادا کر سکتا جیسے کوئی بوجھ سر سے اتار دیا مارے باندھے کا اور گھر کی راہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی جیسا نماز میں گیا اور ویسا ہی نماز سے واپس آ جائے. کیا محبت کرنے والے کی قربت، محبت کرنے والے سے تکلم، محبت کرنے والے سے بات، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس پورے تجربے سے گزر جائے اور ویسا کہ ویسے ہی واپس آ جائے جیسا اس کے اندر گیا. اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کے کنارے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور وہ پانچ دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے اوپر گندگی کے داغ باقی رہ سکتا ہے؟ آدمی جو گندگیاں لے کر محبوب کے پاس جائے، اس سے ملاقات کو حاضر ہو، وہی واپس لے کر آ جائے، اس کے معنی ہے کہ محبت خام ہے، یاد میں کمی ہے، ابھی محبت کے تقاضوں کا احساس وصول نہیں. پھر جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو بھی اس سے نسبت ہو جائے، اس سے ہی محبت ہوتی ہے. وہ اس کا دروازہ ہو، وہ اس کا گھر ہو، بہت عام سا گھر ہو، ایسے پتھروں سے بنا ہو جن کو کوئی کاریگر اٹھا کر اپنے مکان میں کہ آپ کے مکان میں نہیں لگائے گا. ہر چیز پیاری ہو جاتی ہے. اس کا نامہ آ جائے، خط آ جائے، اس کی کتاب آ جائے، اس سے ہی محبت ہوتی ہے. اس کا قاصد آ جائے، اس کا پیغامبر آ جائے، اس کی طرف چلنے کا راستہ بتانے والا آ جائے، راہبر آ جائے، تو وہ تو جان سے اور مال سے اور ماں سے اور باپ سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ان سب میں سے ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں. اسی لیے لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے اور رات رات بھر اس کے اندر گزار دیتے تھے. راتیں تو محبوب کے ساتھ آدمی لذت اور کیف میں گزار سکتا ہے. فلسفہ منطق کی کتابیں پڑھ کر نہیں آدمی کی راتیں گزر سکتی. رات رات بھر اسی کتاب کی نظر ہو جاتی تھی، کانوں میں آواز پڑتی تھی، محبوب سے تعلق بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، دل کانپ اٹھتے تھے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کھانے اور دل سے نرم پڑ جاتے تھے. یہ بھی محبت اور عشق کا اعزاز. کعبہ کیا ہے؟ وہاں خدا رہتا نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. کعبے سے بڑھ کر تو مومن کے دل میں رہتا ہے، لیکن آدمی ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، دو چادریں لپیٹ لیتا ہے، دیوانہ وار اس سے گھر کا چکر لگاتا ہے، چین نہیں آتا، بوڑھے بچے عورتیں کالے گورے لال پیلے قدموں کو دیکھ لے آدمی جو مطاف میں گھومتے ہیں، ہر قدم پر دل چاہتا ہے کہ آدمی فدا ہو جائے. کس چیز نے لا کر ایک چوکور گھر کو جس میں کوئی فن تعمیر کا کوئی کمال نہیں ہے اس کو اتنا محبوب کر دیا؟ صرف اس لیے کہ اس سے نسبت رکھتا ہے جو کہ اب زندگی کا مقصود بن گیا ہے، جس کی طرف کی زندگی نے رخ کر لیا ہے، چہرے نے نہیں زندگی نے رخ کر لیا ہے، دل نے بھی رخ کر لیا ہے، جو سب سے بڑھ کر محبوب مطلوب ہو گیا ہے. اور پھر اس کا دین، اس سے بڑھ کر کیا محبوب ہو سکتا ہے؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی کریں اسی طرح اس کو خوش کریں، اس کی نگاہ خوشنودی ہماری طرف متوجہ ہو جائے. جیبیں کھول دیتے ہیں لوگ محبوب کی خاطر، راستے طے کرتے ہیں لمبے لمبے محبوب کی خاطر، جد و جہد کرتے ہیں محبوب کی خاطر. تو اللہ کی راہ میں مال دینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی تو محبت کی کسوٹی پر پورا اتر سکتا ہے. اسی لیے فرمائے کیا چیز زیادہ پیاری ہے، باپ بیٹے بیویاں بھائی رشتہ دار، تجارت کاروبار، مکان کھیتیاں، مال دولت بینک بیلنس، یا اللہ اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد، جہاد ان کی سبیلے، ان میں سے کیا چیز پیاری ہے؟ کس چیز کے تم عقلاً زیادہ قائل ہو یہ سوال نہیں ہے. محبت کس سے زیادہ ہے؟ محبت تو خود پرکھ کے بتا دے گی کہ کون زبان سے نام لے رہا ہے اور کس کے دل میں باقی اس کی پیاس اور محبت موجود ہے. اور ڈرنا چاہیے زبان سے ایسے دعوے اور ذکر کرنے سے جس کا وجود دل میں نہ ہو. شاید قرآن مجید کی یہ آیت اتنی دل ہلا دینے والی ہے. کچھ لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ ہے نشہد انک رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. فرمایا جاتا ہے اور یہ جواب ایسا ہے کہ دل میں آویزہ ہو جائے، واللہ یعلم انک لرسول. بات تو صحیح ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. زبان سے بات سچ ہے لیکن اللہ کی گواہی کی مہر سخت ہو گئی کہ زبان سے سچی بات نکلنے کے باوجود یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو یہ محبت کی تو چند نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جیسا میں نے کہا کہ یہ رات تو ایسی رات ہے، رات کی گھڑیاں تو ایسی گھڑیاں ہیں جس میں آپ کا وقت اس سے قربت کے جستجو میں گزرنا چاہیے، اور میں اس داستان کو اور طویل نہیں کرنا چاہتا. پھر جب محبوب ایسا ہو جس کے انعامات کی کوئی حد نہ ہو، بعض محبوب تو روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ محبوب تو ایسا ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جتنی ہم جتنا تو نعمتیں کر کے ہم کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور اپنی محبت سے قریب کرتا ہے، اتنا ہی ہم گناہ کر کے تجھ سے دور ہوتے ہیں. جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اس کی نعمتیں اتنی ہی ہمارے اوپر زیادہ ہوتی ہیں، اور جب گناہ ہوتا ہے اور لوٹ کے اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کسی ریگستان میں جہاں آدمی کو کوئی نہ کھانے کو ہو نہ پینے کو ہو، اس کا موڈ گم گیا ہو، اچانک ساری چیزیں اس کو مل جائیں. اور فرماتا ہے کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم معاف نہیں کر سکتے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیا تمہارے گناہ ہماری مغفرت کو عاجز کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے گناہ ہماری مغفرت سے زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں؟ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے اور کہا کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، روتے چیختے چلاتے تڑپتے. حضور نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، تیری مغفرت تیرے سارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میری امیدیں اپنے اعمال سے وابستہ نہیں ہیں، تیری رحمت سے وابستہ ہیں. فرمایا تین دفعہ کہو تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو. تو جس کی نعمتیں اتنی ہوں تو آدمی اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم. شکر ادا کرتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. شکر پر تو قرب کی پوری زندگی قائم، قربت کی تلاش کا آغاز ہی شکر سے ہوتا ہے. جو قربت کا نسخہ بتانے والی کتاب کا آغاز تھی الحمدللہ رب العالمین، جو کچھ ہے اس سے ملا ہے. منہ میں نرمالا لقمہ ہم نہیں رکھتے، ہوا یطعمنی ویسقین، وہی رکھتا ہے وہی پانی پلاتا ہے. شفا دوا سے نہیں ہوتی، فاذا مرضت فہو یشفی، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بخشتا ہے. جہاد کرتے ہیں تو ہم دشمنوں کو نہیں مارتے، ولیکن اللہ قتلہ، تدبیر کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا تیر کی، پھینکا تدبیر کی، ہر جگہ تو اسی کا ہاتھ کار فرماتا، جو کچھ ملتا ہے اسی سے ملتا ہے، صبح ہو تو حمد اور شام ہو تو حمد اور رات ہو تو حمد اور کپڑا پہنے تو حمد اور کھانا شروع کرے تو حمد اور شکر، اور یہاں تک کہ اگر گناہ کرے اور گناہ کر کے اس پہ استغفار کی توفیق ہو تو اس پر بھی شکر، اور حمد اور استغفار یہی تو دو بازو ہیں جن کے بل پر زندگی کا پرندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کرو اور استغفار. یہ بالکل آخری جب قرب کی منزل تھی، جب جد و جہد کا قرب تو ختم ہو رہا تھا اور اب وجود کا قرب ہونے والا تھا، اس کو فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو پھر لقائے رب کی تیاری، جس سے محبت ہو دنیا میں تو وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایک دن تم سے ملاقات ہوگی. کون سا محبت کرنے والا ایسا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس کو اپنا قبلہ اور مقصود بنایا ہو؟ وہ کون ہے جس نے اپنی زندگی کا رخ اس کی طرف کیا ہو اور وہ اس بات کو بھول جائے کہ یہ سانس جو باہر گئی ہے یہی شاید وہ آخری سانس ہو جس کے بعد اس سے ملاقات مقدر ہے. وہ کیسے اس بات کو فراموش کر سکتا ہے کہ شاید یہی صبح کے بعد بلاوا آ جائے اور اپنی ملاقات کے لیے طلب کرے، اور شاید یہی شام آخری شام اور اس کے بعد اس کی ملاقات کا بلاوا پہنچ جائے. اللہ سے ملاقات کا مسلسل دھیان، اللہ سے ملاقات کی مسلسل تیاری، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرے، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرے، یہ بھی اللہ کو اپنے قرب کے لیے مطلوب. میں بڑے بڑے اعمال آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کیفیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود اعمال کا وسیلہ بنیں گی. اخلاص ہوگا، اللہ کی طرف رخ ہوگا، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اللہ ہی کو اپنا مقصود بنائیں گے، اس سے سب سے بڑھ کر محبت ہوگی، اس لیے کہ ایمان کی نشانی ہے، اسی کی یاد ہر وقت زبان پر، دل میں، عمل میں جاری رہے گی، تو اعمال کا راستہ تو خود بخود کھلے گا. اور جو اس کے بغیر چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کر جائیں، ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور جو ایک دفعہ یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے، حنیف بن جائیں، اسی کے بن جائیں، اسی کے ہو رہیں، ان کے لیے اس راستے کی ہر منزل بڑی آسان ہے. جن کی نظر صرف اس پر رہے کہ اللہ کو کیا مطلوب ہے، اد نظر و الی وجهک الکریم، یہ تو ایک کیفیت ہے کہ نظر اس کے کریم چہرے پر رہے کہ وہ خوش کس چیز سے ہوتا ہے، میں کیا کر دوں اور کیا کروں جس سے مجھے یہ نصیب ہو جائے. لیکن پھر اس میں لذت، تو اللہ کے آخری نبی تو اسی کے دعا فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے انی اسلک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجهک الکریم فالشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرت فلا فتنہ مضلہ. جو تیرا فیصلہ ہو اس پہ راضی رہوں، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. اور موت کے بعد تجھ سے ملاقات کی زندگی ہونے والی ہے، بس وہی مزے کی زندگی ہو، اس کا مزہ چاہتا ہوں. اور اس دنیا میں جو کچھ کروں، جو لمحہ گزاروں، بس تیرے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں، کس سے تو خوش ہوتا ہے، اور اس سے مجھے مزہ بھی ملے، لذت بھی ملے. بلذت النظر الی وجهک الکریم، اور تیری ملاقات کا شوق، فالشوق الی لقائک، یہ وہ آرزوئیں ہیں، وہ تمنائیں ہیں جو بتاتی ہیں کیا چیزیں ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انہی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بڑے دل نواز انداز میں سمیٹ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے. اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا لک متوان لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے. سرکار سرکار کے معنی ہوتے بہت کثرت کے ساتھ کمال درجے کا کرنے والا, جبار, قہار, غفار, یہ عربی زبان کے سب الفاظ جو ہیں یہ کثرت کو اور کمال کو ظاہر کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا, کثرت کے ساتھ تیرا شکر کرنے والا, اور شکر تو خود ہی ذکر ہے, اور لک رہابن بے انتہا تجھ سے ڈرنے والا, ولک متوان. اب ذرا متوا کے لفظ پر غور کریں, ایک اور دعائیں متی کا لفظ بھی آتا ہے لیکن متی اور متوا میں ایک بڑا نازک فرق ہے اور بڑا اہم فرق ہے. متی تو وہ ہے جو کہنا مان لے اور اطاعت کر لے, اور متوا وہ ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنے دل کی خواہش سے وہ کام بھی کرے جس کا حکم نہیں دیا گیا, جس کو لازم نہیں کیا گیا, جو فرائض کے دائرے میں نہیں لکھا گیا, وہ بھی کرے اور دل کی خواہش سے کرے اور دوڑ دوڑ کے کرے. تو جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوا ہے اور کون سا موقع ایسا نکل آئے اور کون سی چیز ایسی ہے بس میں کر دوں اور مالک کو خوش کر دوں, اور اس حال میں کروں کہ اس کے بعد بھی, یہ سب کیفیات کے بعد بھی دل تیرے آگے جھکا رہے, لکا مکھ بے تن, اور پھر بھی یہ معلوم ہو کہ حق ادا نہیں ہوا, ہائے ہائے کرتا ہوا, آہا کرتا ہوا تیری طرف لوٹ کے آؤں, علے کا واہ منیبا. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں لیکن جو بڑے بڑے اعمال کو آسان کرتے ہیں. انہی اعمال میں سے ایک عمل رات کی عبادت ہے, یہ فرض تو نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ شب کا وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کو کی خواہش کرتا ہے, سب سے بہترین وقت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے محسن بندے ہیں, متقی بندے ہیں, قلیلاً من اللیل ما یہجعون, کم سوتے ہیں رات کو, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو جو ہیں بستر سے دور رہتے ہیں. اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی, بڑی عجیب بات ہے اور بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں بھی اللہ نے شب میں اپنے سے ہم کلام ہونے کا ذکر فرمایا ہے وہاں دن میں اپنے بندوں کے لیے مال کے تھیلیاں کھول دینے کا بھی ذکر فرمایا, ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ آئے. سورہ آل عمران میں فرمایا والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے. سورہ داریات میں بھی یہی فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون فبالاسحار هم یستغفرون ففی اموالہم حق للسائل والمحروم, رات میں کم سوتے ہیں, سحر کے وقت گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے مال میں سے نکال نکال کے جو سائل و محروم ہیں ان کو دیتے جاتے ہیں. سورہ الف لام میم تنزیل نے بھی یہی فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, بستر سے پہلو دور رہتے ہیں, اللہ کے خوف و لالچ سے مانتے ہیں اور پھر جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فآت المال علی حبہ, یہ بھی محبت کا تقاضا ہے, ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور پھر مال کی اتنی محبت ہو کہ جیب نہ کھلے اور دل نہ کھلے, یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتے, جس کے اندر ایمان ہوگا اس میں اللہ کی محبت ہوگی سب سے بڑھ کر ہوگی, اور جس کے پاس اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوگی اس کا دل فیاض ہوگا, وقت بھی دے گا, مال بھی دے گا, جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے بندوں کے لیے, ان کو مدد کے لیے, ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے, ان کو عدل و قسط کے نظام کے تحت لانے کے لیے سب کچھ لگانے کو تیار. یہیں سے جہاد ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اس لیے کہ جہاد بھی اسی مالک کی وفاداری کا تقاضا ہے جس کو زندگی کا مقصود بنایا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ کا قرب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل چیز, یہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے, یہ تو اولیاء اللہ کے حصے میں آ سکتا ہے. اللہ نے تو اپنا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول دیا. وہ تو خود نیچے آتا ہے سماج دنیا پر, وہ کہتا ہے آؤ اور مجھ سے مانگو, بس اتنا ہی تو چاہتا ہے کہ رخ میری طرف کر لو, چلو تو میری طرف چلو, گر پڑو, لڑکھڑا جاؤ, بہک جاؤ, کوئی بات نہیں ہے, جب پلٹ کے آؤ گے میری آگوں سے رحمت تو کھلا ہوا پاؤ. یہاں تک کہ جان بدن سے نکلنے لگے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے. صبح کو میں ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ آؤ اپنے گناہ کے معافی مانگ لو جو رات کو کیے ہیں, اور شام کو ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ آؤ دن بھر جو گناہ کیے ہیں ان سے معافی مانگ لو. اس سے بڑھ کر کس سے قرب کا راستہ آسان ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحمان و رحیم ہے, سخگیر نہیں ہے. بس اتنی ہی بات کی ضرورت ہے, اسی کے بن جائیں, اسی کے ہو رہے ہیں, اسی کی راہ پہ چلیں, اور گر پڑیں تو پھر کھڑے ہو جائیں, اسی کی طرف دیکھیں, اسی کی طرف چلنا شروع کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkeer.org